الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا مولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والصلاة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته وأولاده وأولياء مسلكه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن الرحيم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عصى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب سب تکریم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں آیت نمبر 181 تک کا خلاصہ اسماء باری تعالیٰ کے عنوان سے گزشتہ دروس میں پیش کیا گیا. آج آیت نمبر 182 سے لے کر 185 تک کی تلاوت کی گئی ہے، انشاءاللہ اس کا مرادی معنی اور مختصر سی تفسیر انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، اور اس کے مضامین جو علماء نے ذکر کیے ہیں اور چند اہم مضامین یہاں پر انسانی معاشرتی زندگی کے حوالے سے اور اعتقادی زندگی کے حوالے سے یہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 182 کے اندر اس چیز کو ذکر فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. آیات سے مراد قرآن بھی ہے اور آیات سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خود ذات بھی ہے. سنستدریجہم من حیث لا یعلمون، ان کو بالتدریج آہستہ 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 تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے پیغام کو جھٹلایا، ہم اس کو آہستہ آہستہ تباہی کے دہانے پر لے جائیں گے. کبھی کاروبار میں بڑا عروج ہوگا، پھر ہلکا سا جھٹکا لگے گا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا عروج دیں گے، پھر ہلکا سا جھٹکا لگے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دھڑام سے گر جائے گا اور بالکل ختم ہو جائے گا. دنیا اس کے لیے وسیع کر دی جائے گی، آسانیاں اس کے لیے رکھی جائے گی، تھوڑی سی ڈور کھینچی جائے گی، سختی کی جائے گی، پھر اس کے بعد تھوڑی اور کشادہ کر دی جائے گی. تو یہ آہستہ آہستہ ان کے گناہوں کے سلسلے میں ہوگا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ بالکل ان کی رسی کھینچ لی جائے گی اور وہ مکمل برباد ہو جائیں گے. یہاں پر کفار کے اس طریقے کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرنے کے بجائے اس کی نفی کی اور منہ مانگے مطالبات ان کے پورے ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. جس طرح کے منہ مانگے مطالبات پر رات بھی میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور آپ کے مشن کو روکنے کے لیے انہوں نے پوری ایک مشاورت طلب کی تھی، کہ اگر یہ ٹھیک ہیں تو قبول کر لیتے ہیں، ان کا دین اگر ٹھیک ہے تو قبول کر لیتے ہیں، ورنہ پھر پوری طاقت لگا کر ان کے راستے کو روکا جائے. اور سب سے پہلے جو یہ علمی باتیں کرتے ہیں، اتنی زبردست قسم کی عربی میں تکلم کرتے ہیں، کیونکہ قرآن فصاحت کا ایک بہت بڑا کلام ہے، تو اس میں اس قسم کے رخنے اور اس قسم کے عیب نکالے جائیں اور ان سے اس قسم کے سوالات کیے جائیں کہ جو جواب ان سے بن نہ پڑے، اور پھر جو علمی طور پر ان سے مرعوب ہیں اور ڈرتے ہیں ان کے سامنے سارا پول کھل جائے اور کہہ دیا جائے کہ جناب انہوں نے اپنی طرف سے یہ ساری باتیں کی ہیں. تو میں نے گزشتہ رات بھی عرض کیا تھا، اس کا تعلق اسی آیت کے ساتھ جڑتا ہے کہ ان کو کسی، جب کافروں نے جو ذہین فتین ان میں لوگ تھے ان کو مشاورت کے لیے بلایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو کس طرح روکا جائے، تو ان کو ان میں سے چند مشاورت چند ان کے ذہین لوگوں کی آئی کہ آپ براہ راست ان سے نہ الجھیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کو نہیں مانتے، کعبے میں پڑے ہوئے 360 بتوں کو نہیں مانتے، یہ آسمانی دین کے کا اعتراف کرنے والے ہیں، اس کے مدعی ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے گرد و نواح میں چند گروہ چند فرقے ایسے بھی ہیں کہ جو آسمانی مذاہب کے مدعی ہیں، جیسا یہودی اور نصرانی. تو کافروں میں سے کافر نے مشورہ دیا کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ جناب ان سے مشاورت کی جائے اور ان سے پتا کیا جائے کہ تم بھی آسمانی دین کے ماننے والے ہو اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صاحب بھی آسمانی دین کے ماننے والے ہیں، لیکن تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہو. ہم تو چلو مانتے نہیں، لیکن تم بھی تو آسمانی دین کے دونوں متحمل ہو، اور تم بھی آپس میں، انہوں نے ایک عقلی طور پر ایک اعتراض کھڑا کیا، نہیں مانتے ہو. تو ان سے پوچھا جائے کہ جب تم بھی آسمانی دین کے مدعی ہو اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتے ہیں کہ آسمان ہی سے مجھے وحی آتی ہے، زمین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آسمان بمانا بلندی ہے، اس سے پہلا آسمان یا دوسرا آسمان مراد نہیں ہے. میں پہلے بھی گزشتہ دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین بیٹھنے سے آسمان میں آنے سے پاک ہے. ہاں، جہاں احادیث کے اندر یہ جملے موجود ہے کہ اللہ رب العالمین پہلے آسمان کی طرف آتا ہے اور اس کی جانب سے منادی ندا کرتا ہے، ہے کوئی کھانا مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، اس سے مراد اس کی رحمت ہے، اس سے مراد اس کے لیے عطا کے دروازے کھول دینے. اللہ رب العالمین چلنے سے، اترنے سے، بیٹھنے سے پاک ہے. اسی طرح مستوی عرش، اللہ عرش پر ہے، تو مستوی استواء، اس کا عرش پر ہونا کس کیفیت میں ہے یہ مجہول ہے. لیس کمثلہ شے، ہم کہیں پر ہوتے ہیں تو کسی مکان میں مقید ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کے لیے ایسا کوئی تصور نہیں رکھا جائے گا جو جسم یا جسمانیت کی غمازی کر رہا ہو اور اس میں مخلوق کے ساتھ کسی بھی قسم کی تشبیہ کا شائبہ پیدا ہو رہا ہو. اس لیے ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ نے یہ فرمایا تھا کہ استواء علی العرش، یہ تو یقینی ہے کیونکہ قرآن میں آیا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ مجہول ہے، ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتی ہے. لہذا اللہ رب العالمین کے بارے میں جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ رب کریم جہنم میں اپنی ایڑی کو داخل کرے گا اور پھر وہ ایڑی کو داخل کرنے سے جہنم کے شعلے ٹھنڈے پڑ جائیں گے، یا اللہ رب العالمین اپنی کرسی پر جب جلوگر ہوتا ہے تو کرسی اس کے روب کو برداشت نہیں کر پاتی، یہ سامنے جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے مطابق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ابتدائی تعلیم توحید کی دی جا رہی تھی، تو اس سے اللہ رب العالمین کی ذات کا روب اور غلبہ اور اس کی قوت و طاقت کو ذکر کرنا تھا، مکمل طور پر تشبیہ مراد نہیں تھی کہ جس طرح کہ ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں تو کیا رب کریم کا معاذ اللہ اس طرح بیٹھنا تصور ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. قرآن مجید میں یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ لیس کمثلہ شے، کوئی ایسی شے ہے نہیں، نہ کوئی ایسی ذات ہے، نہ کوئی ایسا کام ہے جس سے اللہ رب العالمین کو تشبیہ دی جائے. تو یہ تو ایک مرادی معنی یہاں پر ایک جو میں نے آپ کی خدمت میں اسی کے ضمن میں پیش کیا. آسمانی دین سے مراد اس سے مراد یہی ہے کہ دنیاوی لوگوں کے بنائے ہوئے اصول نہیں ہیں، یہ اوپر سے آئے ہیں، کیونکہ آسمان کا ایک معنی بلندی کے بھی ہے، سما کا ایک معنی بلندی کے بھی ہے. تو وہاں پر سما سے مراد یہ نہیں کہ آسمان میں کوئی بیٹھا ہوا ہے وہاں سے کچھ آ رہا ہے، تو یہ کہ اس سے مراد بلندی، یعنی زمین میں جو تم نے دین بنا رکھے ہیں اور زمین میں جو تم نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، تو میرا دین اس سے بلند ہے، اس زمینی حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور یہ زمینی تمہارے مذاہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ مراد بطور سماوی دین کے ہے. تو کفار نے یہود سے یہ کہا کہ آپ بھی سماوی دین کے ماننے والے ہیں اور یہ بھی، لیکن اس کے باوجود آپ ایک دوسرے کو نہیں مانتے، تو کوئی ایسا اصول تو بتائیں جو آپ کے پاس بطور دلیل کے اور آپ نہیں مانتے. انہوں نے کہا جی تین یا چار سوال ہے، وہ ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں تو یہ پھر اللہ رب العالمین کے نبی ضرور ہے، یہ قبول کر لینا چاہیے. کفار نے قلم اور کاغذ اٹھایا، جس طرح میں نے کل بھی پوری تحقیق پیش کی ہے کہ کاغذ اس دور میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کمیاب تھا لیکن نایاب نہیں تھا. تاریخ نزول قرآن کے اندر یہ باتیں جگہ جگہ لکھی گئی ہے کہ ہرنی کی جو پیٹ کی جھلی ہے وہ، یہ بکری کے پیٹ کی جھلی جو ہے وہ، آج بھی مصر کے عجائب کے اندر وہ جھلی پر قرآن آج بھی لکھا ہوا موجود ہے، ترکی کے میوزیم میں وہ موجود ہے. وہ جھلی کو باقاعدہ ایک خاص قسم کی مٹی لگا کر سکا دیا جاتا تھا اور وہ تختے کے مانند ہو جاتی تھی اور اس کے اوپر کتابت کی جاتی تھی، ایک طریقہ یہ تھا. اور ایک باقاعدہ کاغذ موجود تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے ہیں اور اپنی بہن کے پاس جب وہ پہنچے تھے تو اس وقت ان کی بہن سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو انہوں نے اس کو چھپایا. تو اس پر علامہ سیوطی وغیرہ نے لکھا ہے کہ نہ وہ پتھر تھا نہ وہ لکڑی پر لکھا ہوا تھا، وہ کاغذ ہی پر لکھا ہوا تھا. اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ فوراً انہوں نے اس کو سمیٹ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا. تو اتنی جلدی نرم ہو کر تکیے کے نیچے رکھ دینا، نہ وہ جھلی تھی کہ اس کی زخامت طویل اور اس کو لپیٹنے کے اندر وہ لینت، وہ نرمی نہیں پیدا ہوتی. تو یہ سارے ثبوت کاغذ کے بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کاغذ کے اوپر بھی کتابت فرمائی ہے. اور میں پھر عرض کر دوں کہ یہ اس دور میں بہت کمیاب تھا، یعنی بہت کم دستیاب ہوتا تھا لیکن نایاب نہیں تھا. اور اس دور میں کاغذ بنانے کا طریقہ قریش کے اندر پھر بھی، اور عرب اور شام کے اندر پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے رائج تھا. اور وہ کاغذ ہماری کتابت کی طرح نہیں تھا جو بالکل نرم ہو، جس طرح ہمارے وہاں موٹے کاغذ ہوتے ہیں. یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ کاغذ کے اندر وہ، یعنی وہ صفائی وہ لطافت نہیں تھی جس طرح کہ ہمارے وہاں کاغذ کے اندر ہوتی ہے کہ جس قدر اس کو باریک کر دیا جاتا ہے. تو کاغذ جب اپنی اصل ساخت کے اوپر آتا ہے، جو اس کا موٹا پن ظاہر ہوتا ہے، تو وہ ساخت تو بالکل بلا کسی اختلاف کے عرب میں اس دور میں موجود تھی کہ جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر قرآن اتر رہا تھا. یہاں پر یہ بات عرض کرنی تھی کہ انہوں نے کہا یہ تین یا چار باتیں آپ ان سے پوچھ لیجئے، اگر یہ اس بات کا جواب دے دیتے ہیں تو یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں. انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ ان سے پوچھئے کہ وہ سات آدمی جو غار میں جا کر سو گئے تھے ان کا واقعہ کیا ہے، اور دوسرا ان سے پوچھئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک طویل سفر کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ میں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے انہیں کسی ایک شخص کا پتہ دیا اور پھر ان کو کہا کہ اس طرف سفر کرو، تو وہ شخص کون تھے، وہ پتہ کس کے لیے تھا، وہ گئے کہاں پر تھے، وہ واقعے کی تفصیل کیا ہے. تیسرا یہ کہ ایک بادشاہ تھا جس نے اس پوری دنیا کے اندر فتوحات کی، اور جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں پر ڈوب جاتا ہے وہاں تک اس نے اپنی سلطنت کو جما لیا تھا. اور چوتھی بات یہ کہ روح کیا ہے، اسپرٹ، روح کی کیا حقیقت ہے، یہ پوچھئے. یہ چار چیزوں ان سے پوچھئے. جب وہ سید عالم کی بارگاہ میں آئے، جب انہوں نے چار چیزوں کا سوال کیا تو ٹھیک 15 دن کے بعد سرکار کے قلب منیر پر پوری سورہ کہف اتر گئی، اور سورہ کہف کے اندر ان چاروں سوالوں کے جوابات تفصیل کے ساتھ دے دیے گئے. لیکن جان بوجھ کے انہوں نے انکار کیا، جبکہ انہوں نے خود ایک بات طے کر لی تھی کہ جناب یہ چار سوالات کے جوابات نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور یہ چار سوال کے جوابات کسی کے پاس ہوتے بھی نہیں ہیں، یہ خاص نبی کے قلب پر الہامی طور پر اترتے ہیں، اور ہماری تورات میں اس کے اشارات ملتے ہیں. تورات میں اس کے اشارات تھے، سورہ کاف میں اس کی مکمل تفصیل بیان کر دی گئی. حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ کا واقعہ پورا آ گیا، وہ سات آدمی جو اصحاب کہف تھے ان کا پورا واقعہ آ گیا، ذوالقرنین جو بادشاہ تھا اس کا پورا واقعہ آ گیا، روح کی جو پوری تفصیل تھی وہ پورا واقعہ گویا کہ اس کے اندر آ گیا ہے. اور وہاں پر قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح کا جو علم ہے وہ تمہیں جو دیا گیا ہے وہ بہت قلیل ہے، اور اصل علم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور تم سے زیادہ علم اللہ رب العالمین نے اپنے اس محبوب کریم کو عطا فرمایا. تو یہ سارے چاروں سوالات کے جوابات وہاں پر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا. پھر بھی ان کے لیے زمین میں فراخی ہو رہی تھی، ان کے مال میں ترقی ہو رہی تھی، ان کے معاملات میں ترقی ہو رہی تھی. تو قرآن مجید نے اللہ رب العالمین کی وہ خفیہ حکمت کو اور خفیہ تدبیر کو ذکر فرمایا کہ اگر تم کسی بد اخلاق، کسی بد مذہب اور کسی دین کے منکر کو بظاہر ترقی کی طرف دیکھو تو یہ ترقی نہیں ہے اس کے لیے. فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا, جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم آہستہ 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 بالتدریج اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی گرفت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ تباہی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے پتا بھی نہیں ہوتا. تو تدریج بالتدریج سنستدرجہم, تو استدراج کہتے ہیں آہستہ آہستہ کپڑے کو لپیٹنے کے لیے, اور آہستہ آہستہ ڈور کو لپیٹنے کو یہ دیا جاتا ہے کہ جب کسی انسان پر گرفت ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے دنیا کو فراخ کر دیا جاتا ہے, اس کے ہاتھ پر رزق کو واضح کر دیا جاتا ہے, اس کی ذات پر دنیا کو واضح کر دیا جاتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے شاید میں بہت پارسا ہو گیا ہوں, شاید میں بہت نیک ہو گیا ہوں, اور شاید میرے اندر بہت کمال آ گیا ہے اس لیے میرے کاروبار میں بھی فراخی آ گئی ہے اور میرے معاملات کے اندر بھی فراخی آ گئی ہے, اور جس کے مال کو سمیٹ دیا جاتا ہے وہ اس فکر کے اندر ہوتا ہے کہ میں گناہگار ہوں. تو یہ تو ضرور ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی بھلائی پہنچے تو اس میں انسان کی ذات کا کوئی دخل نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, اور اگر کوئی برائی اس کے لیے پہنچے تو یقیناً یہ اس کے نفس اور اس کے گناہوں کا کہ آثار ہیں جو اس کے سامنے آ رہے ہیں, یہ تو ایک شریف فلسفہ اس کے اندر رکھا گیا ہے. لیکن کسی کی ترقی کے لیے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شکر کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا شکر اللہ کو بہت پسند تھا, اس کی وجہ یہ کہ حضرت داؤد کے لیے جب زمین کو فراخ کر دیا جاتا تھا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں اس کا لائق تو نہیں تھا اور نہ میں اس کا متحمل تھا, نہ میری ذات ایسی ہے کہ تو عطا فرمائے, لیکن یہ تیرا کرم ہے جو تو مجھے عطا فرماتا ہے. تو یہ گیا کہ اللہ کی نعمت ملنے پر عاجزی اور انکساری اور اپنے سے اس کو دور کرنا اور اس کو اللہ کے فضل کی جانب تفویض کر دینا اور اللہ کی عطا کی جانب تفویض کر دینا, یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے. لیکن اسی میں منحصر ہو جانا کہ میں بڑا پارسا ہو گیا ہوں, جہاں جاتا ہوں میرے لیے کامیابی ہو جاتی ہے, اس کو اپنی ذات کی طرف رکھنا, یہ وہ خطرناک اشارہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ ہم ایسے گمراہ شخص کے لیے آہستہ آہستہ دنیا کو کشادہ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کے لیے ذہنی تنگی پیدا کرتے ہیں, قلبی تنگی پیدا کرتے ہیں کہ تجوری کے اندر لاکھوں روپے پتہ پڑے ہوتے ہیں لیکن دماغی سکون اس کے پاس نہیں ہوتا, قلبی سکون اس کے پاس نہیں ہوتا, اس کو ہم آہستہ آہستہ گرفت میں لاتے ہیں. وہ کہتا ہے ذہنی سے اگر سکون ہے تو شاید میری رات کو نیند صحیح نہیں ہوئی ہے, اس وجہ سے شاید میرا دماغی سکون ہے, شاید میرے ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے, اس وجہ سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, لیکن مال تو میرے پاس بہت ہے. وہ اس طرح توجہ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں رجوع اللہ کروں تو میرے ذہن کے اندر سکون آئے اور میری زندگی کا اصل مقصد میرے سامنے واضح ہو جائے, وہ اس طرف چلتا ہے. آج ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے, کفار کے اندر یہی طریقہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے قول کو رد کرتے اور کہتے اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو ہمارے لیے مویشیاں مر جاتی, ہمارے زمینی رقبوں میں آگ لگ جاتی, ہمارا مال سارا غرق ہو جاتا, ایسا تو کچھ بھی نہیں. لیکن ان کے لیے اخلاقی طور پر اور وہاں پر ان کے لیے جو زمینوں کو تنگ کیا جا رہا تھا اور بدر سے لے کر حنین تک اور حنین سے لے کر احزاب تک ان کے لیے تمام رسی جو کسی جا رہی تھی اس کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی, اور ان کے لیے سابقہ اقوام بھی ایسی گزری ہے جن کے اندر یہ تمام چیزیں, مثال کے طور پر آج دیکھیے, خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, کبھی کبھار رات کو ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور زلزلے کا ہلکا سا جھٹکا آ جاتا ہے, ہم اس وقت پہلا کام کرتے ہیں کہ جیو ٹی وی کھولتے ہیں یا کوئی چینل کھولتے ہیں جو ہمیں فل فور بر وقت اس کی خبر دے کہ زمین اسکیل پر اس کا توازن کیا تھا, وہ 7 اشاریہ فلانا تھا یا 5 اشاریہ فلانا تھا, ہماری ساری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو فون کرنے لگ جاتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ 7 اشاریہ اتنا آیا اور 6 اشاریہ اتنا آیا, یا پھر جناب جو ہے کہ وہ بارش ہمارے وہاں کثرت سے ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سیلاب شروع ہو جاتے ہیں, ہوائیں تیز کرنا شروع ہو جاتی ہیں, اس وقت ہم کیا کرتے ہیں فوراً ماہر فلکیات ماہر موسمیات کی طرف مراجعت مکمل طور پر کرتے ہیں اور ان کی تحقیق کو سنتے رہتے ہیں. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, یہ ابھی کراچی میں بارش نہیں ہو رہی ہے تو 1 مہینے سے ماہر فلکیات ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں, ابھی ہو رہی ہے, کل ہو رہی ہے, پرسوں ہو رہی ہے, 3 گھنٹے کے بعد ہو رہی ہے, 5 گھنٹے کے بعد ہو رہی ہے, کوئی بارش نہیں ہو رہی. اور یا آپ اگر خود جرائد اور اخبارات دیکھیں تو مکمل دعوے وہاں پر موجود ہیں, وہ اپنے حساب سے درست بھی کہتے ہیں کہ جناب اس وقت موسم اس اعتبار سے بنتا ہے, میں ان کے علم پر اعتراض نہیں کر رہا لیکن ان کی فکر علی الاطلاق نہیں ہے کہ اس کو حتمی تسلیم کیا جائے, ان کے سامنے اسبابی جو صورت بنتی ہے وہ کرنٹ اس کی خبر دیتے ہیں, لیکن ایک طاقت یہ ہے کہ جو بادلوں کو منتشر کر دیتی ہے, ایک طاقت یہ ہے کہ موسم کو دوسرے پیچ و خم کے اندر مبتلا کر دیتی ہے. تو ماہر فلکیات کی گرفت میں یہ تو نہیں ہے کہ یہ موسم بدلی ہو جائے گا. سونامی دیکھیے, کس کو پتا تھا کہ اچانک سونامی کی لہریں آ جائیں گی؟ کس کو آج بھی اتنی ترقی کے باوجود آج ہمارے ماہر ارضیات اور ماہر عمرانیات اس بات کے ادراک نہیں کر سکتے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے اور زلزلہ اچانک واقع ہو جائے, یہ کیسے پتا چل سکتا ہے؟ تو یہ وہ چیز جو اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے. سابقہ اقوام کے اندر ڈھیٹ پنا, یہ تمام چیزیں توحید کے نظریے کو متزلزل کرتی ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ رجوع اور تعلق کے معاملے کو متزلزل کرتی ہے. جو ثانوی ہے, جو دوسرا شعبہ ہے, اس کو دوسرے شعبے پر رکھا جائے. مقدم جو ہے وہ اللہ رب العالمین پر توکل ہونا چاہیے, اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف رجوع ہونا چاہیے. تو سابقہ اقوام یہ بھی تھی کہ جب بارش سخت ہوتی تو وہ کہتے کہ شاید گزشتہ سال کم ہوئے, آج اس دفعہ بادل زیادہ آ گئے. تو قرآن نے اس چیز کو سورہ نام میں ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہے, تم موسم پر کیوں انحصار کرتے ہو, اس کی وجہ کی طرف کیوں نہیں آتے کہ یہ بارشوں کو رانے والا کون ہے اور یہ بدلیوں کو لا کر تم پر پتھروں کی بارش کرسانے والا کون ہے اور یہ پانیوں سیلاب پیدا کر دینے والا کون ہے, اس کی طرف رجوع کر کے تم اپنے گناہوں سے استغفار کیوں نہیں کرتی؟ تو آج ہماری فکر بالکل اس طرح ہو گئی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے استغفار اور قلبی طور پر ندامت کرنے کی بجائے ہم جو کاروبار میں حرام خوریاں کرتے ہیں, ہم کاروبار کے اندر جو کم تولتے ہیں, ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق جو پامال کرتے ہیں, ہم جو خود غرضی کے اندر اس طرح مبتلا ہیں کہ ہمارا جیب بھر جائے, ہمارا پیٹ بھر جائے, دوسرا مرے تو مرے, یہ خود غرضی اور یہ تکبر اور یہ انفرادی فکر جو ہے یہ تمام عذابات الہیہ کو دعوت دینے کا سب سے پہلا پیش خیمہ ہے. ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ ابھی تھوڑی دیر کے لیے زلزلہ آتا, زمین ہلتی ہے تو دنیا سے نا امیدی خود پیدا ہو جاتی ہے, مال سے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں نہ زمین کے اختیار میں ہے نہ آسمان کے اختیار میں ہے, یہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت قاہرہ باہرہ غالبہ سے یہ کرتا اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو اپنا حد پتا چلے, اپنی زندگی کا مقصد پتا چلے کہ یہ زمین اور آسمان جو تم نے اپنے قلعے مضبوط بنا لیے ہیں لیکن اس کو اللہ رب العالمین جو اپنی قدرت سے ہلا رہا ہے تو تمہیں پتا چلے کہ تمہارا مسکن یہ نہیں کہ ایک بہت مضبوط ذات جو تمہارا خالق ہے, تمہیں اس کی طرف رجوع کرنی چاہیے. جو تم نے یہ پکی عمارتوں پر اپنا ایمان بنا لیا ہے اور یہ پکی زمینوں کے اوپر انحصار کر دیا ہے. جاپان نے کیا کہا تھا کہ جناب ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ زلزلہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. کچھ دنوں کے بعد خطرناک قسم کا زلزلہ آیا, اتنے اموات ہو گئے, کتنا نقصان ہوا ہوا آپ نے میڈیا کے اوپر دیکھا ہے. تو یہ دعوے قرآن یہی ذکر کرتا ہے کہ یہ زمین جس نے بنائی ہے یہ تمہاری حفاظت کیا کرے گی؟ یہ تو جو تم نے مکمل طور پر اس کو اپنی حفاظت کے لیے سمجھ لیا ہے تو اصل ذات تو اس کا خالق ہے جس نے اس کے اندر یہ قدرت رکھی تھی, جس نے اس کے اندر یہ کمال رکھا تھا, جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس میں گرفت رکھی تھی. تو جتنا انحصار تم ان مادی چیزوں پر کر رہے ہو اگر اس کا اشیاء اشیئی بھی تم اللہ رب العالمین پر کرتے تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے زمین کو پرسکون بنا دیتا. اسی چیز کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم تمہاری گرفت کریں گے. حضرت فاروق اعظم سرکار کے دور مبارکہ میں اتنا ابتدائی دور میں پیسہ نہیں تھا, پیسہ اتنا نہیں تھا کہ چراغ کے لیے تیل خریدا جائے ہجرت سے پہلے, ان اس قدر غربت تھی. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر مال کی فراوانی یہ تھی کہ ایک ایک صحابی کے پاس بذات خود لاکھوں دراہیم کے وہ مالک ہو گئے تھے اور زبردست قسم کے ان کے پاس مال اموال تمام صحابہ کے پاس تھے. لیکن وہ زکوٰۃ ادا کرنا, صدقات ادا کرنا, پوری رات اور پورا دن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ان کا امتیازی وصف ہے. لیکن اس کے باوجود مال کی فراوانی اتنی ہوگی. جب کسرا کی حکومت ٹوٹی, اس وقت کا سپر پاور, اس سے لڑنا مدینہ منورہ جو ہے یہ تو اس کے علاقے کی ایک شاخ تھی, اس کی ایک ذیلی شاخ تھی. اس کے بعض گورنر پورے حجاز پر حکومت کرتے تھے اور اس کی خبر کسرا کو دیا کرتے تھے, قیصر کو دیا کرتے تھے. تو یہ باقاعدہ تقسیم شدہ علاقے تھے, کس کو پتا تھا یہ ہوگا؟ لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سراقہ کے ہاتھ کو پکڑ کر فرمایا تھا کہ کیف بکا یا سراقہ اذا صورت بالسوار الکسرا, آج سراقہ تو ہجرت کے وقت محمد رسول اللہ کو تنہا دیکھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کافر لگے ہوئے ہیں اس کو گرفتار کرنے کے لیے, اور سراقہ تو مجھے بھی گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے, لیکن میں تیری کلائی پکڑ کر کہتا ہوں, وہ وقت یاد کرنا کہ اس وقت کی جو سپر پاور جو تو اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے اور اس کا گھمنڈ, ان کا ناز اور اس کے تخت و تاج کی سب سے بڑی خوبصورتی کسرا کے کنگن پر ہے. تو آج محمد رسول اللہ اس بیابان میں تنہا ہو کر تجھے بتا رہا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ کسرا کے کنگن تیرے بازو کے اندر آئیں گے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وہ دور خلافت ہے, علامہ ابن سعد طبقات ابن سعد میں کہتے ہیں کہ جناب کسرا کے کنگن کو گھوڑے کی دم کے ساتھ باندھ کر کھینچا گیا اور وہ لا کر جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا گیا اور سامنے فتوحات کی قصائد پڑے گئے، واقعات بیان کیے گئے، اور آپ کے سامنے جب کسرا کے موٹے موٹے کنگن لا کر رکھے گئے جو اس کی حکومت کا فخر تھا، یعنی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو حکومت کی خاص علامات ہوتی ہیں، اگر اس پر قبضہ ہو، اس کا انہدام ہو، اس میں انتشار ہو، تو ان کی ساری عزتوں کا انہدام ہوتا ہے، تو جس طرح بادشاہ کا تاج ہوتا ہے اس طرح کسرا کنگن پہنتا تھا، تو کسرا کے وہ کنگن لا کر جب حضرت سیدنا عمر کے قدموں میں لا کر رکھا گیا تو آپ زار و قطار رونے لگے اور سجدے میں گر گئے، اور آپ نے سورہ اعراف کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جو آج ہمارے درس کا حصہ ہے، آیت نمبر 182 کہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ہم آہستہ آہستہ ان کے دنیا کو کشادہ کرتے ہیں، پھر آہستہ ان کو گھسیٹ کر لاتے ہیں اور انہیں تباہی کے دہانے پر لا کر اس میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو سیدنا عمر سجدے میں جا کر اللہ سے توبہ کرتے تھے کہ مولا آج تو نے عمر کے ہاتھ پر دنیا کو اتنا وسیع کر دیا کہ یہ جہاں رخ کرتا ہے وہاں تیرے نام کی برکت سے فتوحات ہوتی چلی جاتی ہے، عرب پورا زیر نگو ہو چکا ہے، افریقہ پورا مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ چکا ہے، رشیا کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے، اب اسپین کی طرف تیاری ہو رہی ہے کہ وہاں پر اندلس کی طرف مسلمان کس طرح آگے بڑھیں گے، چین کے علاقے کی طرف اور دیگر اور ممالک کی طرف مسلمان اپنی کمر کش رہے ہیں اور عالم محمدی کو لے کر، پیغام توحید کو لے کر اس علاقے کی طرف آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ پورا علاقہ سیدنا عمر کے دور میں، سیدنا عثمان کے دور میں مسلمانوں کی مٹھی میں آ چکا تھا، اور میرے آقا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ عنہ کے دور میں تو فتوحات کے سمندر تھا کہ جس کی انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ دور دور کے سارے علاقے، یہ سندھ ہو یا ہند ہو، چاہے افریقہ کے جزائر ہوں، یا جناب اندلس کی وادیاں ہوں، یا رشیا کے وہ سنگلاخ وادیاں اور وہ برف سے ڈھکی ہوئی چٹانیں ہوں، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکمل طور پر اسلام کے تصرف میں آ چکی تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ نے ان کنگل کو سامنے دیکھ کر رونا شروع کیا اور توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں کہ کیا یا اللہ یہ میرے لیے وہ معاملہ تو نہیں ہو رہا کہ میرے لیے دنیا فراخ کی جا رہی ہے اور پھر رسی گھسیٹ دی جائے گی، یہ خشیت الہی ہے، یہ خوف الہی ہے، آپ نے یہ فتوحات اپنی ذات کے لیے نہیں کی تھی، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے کی تھی، اصل جو ہے وہ کلمہ حق کی طرف دنیا کو جو بلانا تھا، اس پیغام توحید اور پیغام رسالت کی طرف کی تھی، اخلاص کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جاتی جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیش کیا جائے، وہ اخلاص کا مجسمہ تھے، لیکن اس کے باوجود خوف خدا یہ کہ جہاں مال بڑھنے لگا، فتوحات بڑھنے لگی، زمینی رقبے بڑھنے لگے، فوراً اس آیت کی طرف توجہ کی کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ رب العالمین ہی کر دیا ہوا کمال ہے، تو یا اللہ میرے لیے دنیا کشادہ کی جا رہی ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کہیں استدراج تو نہیں ہے، یہ میرے لیے آزمائش تو نہیں ہے، تو یہ ہمارے سلاف کا طریقہ رہا ہے۔ تو آیت نمبر 182 سے ہمیں یہ جو درس مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کاروبار یا دیگر چیزوں کی فراوانی ہوتی ہے تو اس میں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے حضور استغفار کرنا چاہیے کہ کیا کہیں اللہ یہ میرے لیے ڈھیل تو نہیں ہے، کشادگی تو نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں نعمتوں میں جو شکر کے معاملات ہیں اس میں توازن عطا فرمائے۔ ہاں جو خسارہ ہوتا ہے وہ ہماری ذات اور ہمارے گناہوں کی طرف سے اس کا صلہ ہوتا ہے، اور یقیناً جو فراوانی اور شہرت میں دیگر معاملات میں، جائز معاملات میں جو کشادگی اور عقدہ کھول دیا جاتا ہے اس میں ہماری ذات کا کوئی کرم نہیں ہوتا، بلکہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوتا ہے جو اپنے بندے کے لیے جس طرح چاہے انعامات کرے، اور جس طرح اس کے لیے فراوانی ہو رہی ہے اتنا وہ اس کے مصارف کا ذمہ دار ہے، اس کے حق کا ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن ان نعمتوں کے جواب دہی کے لیے اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ضرور بلایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کے اس تصور کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے جو نشب و فراز ہے اس کو قرآن کے ان شرعی نفسیاتی اور علمی مضامین میں اللہ رب العالمین ہمیں سوچنے کی تمیز عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔